الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. دو الفاظ اردو زبان میں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت. تعلیم تو انسان پا لیتا ہے مدارس سے، اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کہاں سے پائے؟ جن جگہوں سے انسان تربیت پاتا ہے ان کو خانقاہیں کہتے ہیں. خانقاہ کسی عمارت اور بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، شخصیتوں کا نام ہوتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مشائخ کے زیر سایہ وقت گزارا، ان کی صحبت میں رہ کے انسان بننا سیکھا. یہ نہیں کہ ان کو کشف و کرامات ملیں اور کوئی خلاف عادت واقعات رونما ہونے لگے، نہیں. جنہوں نے کسی کے زیر سایہ رہ کر تربیت پائی، انسان بننا سیکھا، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے، شریعت و سنت کی پابندی پیدا کی، پھر ان بزرگوں نے ان کے ذمے لگا دیا کہ جو کچھ سیکھا ہے اس پیغام کو آگے پہنچاؤ. ایسے لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو شیطان اور نفس کے چنگل سے چھڑا کے نیکی کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، یہ خانقاہیں کہلاتی ہیں. دنیا کی جیسی یونیورسٹیز ہیں، یہ دین کی یونیورسٹیز ہیں. فرق یہ ہے کہ دنیا کی یونیورسٹی میں تو گئے 8 گھنٹے کے لیے پڑھا اور واپس، مگر ان یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ 24 گھنٹے کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. جب شیخ کے پاس ہیں اسی وقت سیکھ رہے ہیں، صبح سے لے کے رات سونے تک ہر بات سیکھ رہے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، زندگی کے ہر پہلو کی ہر بات کو سیکھ رہے ہیں. یونیورسٹی میں تو لوگ پڑھا دیتے ہیں، پرسنل زندگی اس کی اپنی ہے. یہاں پر ایسا نہیں، یہاں پر پرسنل زندگی کے جو پرابلم ہیں ان کو بھی حل کرنا. جو انسان اپنے دلوں میں سوچتا ہے، ارادے پیدا ہوتے ہیں، خیالات، تمنائیں، وہ بھی کہنی بتانی پڑتی ہیں تاکہ اس بارے میں بھی ہمیں سمجھا دیا جائے. جس طرح مریض اپنا سب کچھ اپنے طبیب کے سامنے کھول دیتا ہے، اسی طرح صالح کو چاہیے کہ وہ اپنی قلبی کیفیت شیخ کے سامنے کھولے. اب اگر مریض ہی اپنے مرض کو ڈاکٹر سے چھپائے گا تو علاج کیسے کروائے گا؟ یہی حال طالب صالح کا ہے. آج کل تو حالت یہ ہے کہ لوگ خواب بھی دیکھتے ہیں، تو جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ نریٹ کر دیتے ہیں، اور جس کو اچھا نہیں سمجھتے وہ چپ رہ جاتے ہیں. ایک ہی خواب کے اندر دو چیزیں دیکھیں تو جس کو اچھا سمجھیں گے وہ حصہ بتا دیں گے، دوسرا حصہ نہیں بتائیں گے. تو بھائی ذہن میں کیا شیطان ڈالتا ہے؟ اگر آپ نے یہ بتا دیا تو حضرت صاحب آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ چیز جو ہے نا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم حضرت صاحب کے سامنے تو اچھے بن کے رہیں جبکہ ہماری حقیقت کچھ اور ہو. حضرت صاحب اچھا سمجھتے بھی رہے اور اللہ کے سامنے ہم برے ہوئے تو اچھے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے یہ دوغلا پن نکالنا ہے، دو رنگی نکالنی ہے. یہ جو ایک دماغ میں دو دماغ ہوتے ہیں، ایک انسان میں دو انسان ہوتے ہیں. ایک طرف تو محفل میں بیٹھے ہیں تو اتنے نیک کہ کیا تقوی کی بات ہے، اور جب پرسنل معاملہ کوئی آیا تنہائی ہوئی تو پھر ایسے جیسے شیطان کے پکے ساتھی. یہ جو ایک چہرے پہ کئی چہرے ہم سجا لیتے ہیں اس درنگی کو چھوڑنا ہوتا ہے. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. تو ان مشائخ کے ہاں آ کر انسان تربیت پاتا ہے, اس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ بھائی ہر چیز ہی اچھی ہوگی, کچھ باتیں نرمی سے سمجھانی ہوتی ہیں اور کچھ کبھی گرمی سے بھی سمجھانی پڑتی ہیں. یہ دونوں حصہ ہیں. اب یہ تو نہیں کہ بھائی پھوڑا ہے اور ڈاکٹر نے دوائی لگانی ہے تو وہ اس کے اندر سے پس نہیں نکالے گا, ضرورت پڑی تو وہ تو چھری چلائے گا. لیکن اس کا چھری چلانا بھی اسی مریض کے لیے فائدہ مند ہے. لوگ آپریشن کرواتے ہیں ڈاکٹروں سے, وہ ڈاکٹر ان کا گوشت چیرتے ہیں, ان کی ہڈیاں توڑتے ہیں, نو نو گھنٹے ان کو لٹا کے ان کے جسم کو کھولے رکھتے ہیں اور بعد میں صحت مند ہوتے ہیں تو اسی ڈاکٹر کے شکر گزار ہوتے ہیں. اسی طرح شیخ کی تربیت کے درمیان آدمی پر نرمی بھی ہوتی ہے, سختی بھی ہوتی ہے. اب اس سختی کا یہ مطلب نہیں ہوتا بھائی حضرت صاحب ناراض ہو گئے بس اب تو ناراض ہو گئے. یہ شیطانی ایسا چال ہے کہ اصل میں ہمارے نفس جو ہے نا وہ واہ واہ چاہتے ہیں. بنیادی طور پر انسان کا نفس جو ہے وہ واہ واہ چاہتا ہے, ہر طرف سے بس میری تعریفیں ہوں. اور اگر کوئی سمجھانے کے لیے بات کر دے کہتے ہیں اچھے جی اب تو حضرت صاحب ناراض ہو گئے اب کیا جانا. ایسے ایسے طریقے سے شیطان جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ بس اوقات انسان کو سمجھاتا ہے ایک بات سختی کے ساتھ, چونکہ اس بات کی اہمیت بتانی مقصود ہوتی ہے, یہ میسج پہنچانا مقصود ہوتا ہے کہ آئندہ پھر ایسا نہیں کرنا. مگر بات کر کے وہ بھول جاتے ہیں. بات کرنے کے بعد بلکہ مشائخ راتوں کو اٹھ کر اس بندے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, دن میں سمجھایا اور راتوں کو اللہ سے ان کو مانگا, اے اللہ اس بچے کے لیے اس بندے کے لیے اس گناہ سے بچنا آسان کر. تو ایسے میں تو انسان اپنی خوبیاں بتائے یا نہ بتائے اپنی خامیاں ضرور کھول دے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس طرح بیٹی اپنا سب کچھ اپنی ماں کے سامنے کھول دیتی ہے, صالح کو چاہیے اپنا سب کچھ اپنے شیخ کے سامنے کھول دے. اس لیے کہ اگر اس میں کوئی سمجھانے کی بات ہوگی تو سمجھائیں گے, توجہات کی بات ہوگی تو بات میں توجہات ملیں گی, دعاؤں کی بات ہوگی تو اللہ کی حضور دعائیں بھی کریں گے, تو فائدہ تو ہر حال میں صالح کا. تو یہ جو خانقاہیں ہیں یہ چلتی پھرتی یونیورسٹیاں ہیں یوں سمجھ لیں. مگر یہاں کے صالح جو بیس گھنٹے کا طالب علم ہے اور سبجیکٹ ایک نہیں ہے, پوری زندگی سبجیکٹ ہے, پوری زندگی کا ہر عنوان سبجیکٹ ہے یہاں کا. اچھا محفل میں بھی بیٹھے ہیں تو بھی انسان ایجوکیشن پا رہا ہے, اور تنہائی میں بیٹھے ہیں پھر بھی انسان ان سے تعلیم پا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں تو پروفیسر بولتے ہیں تو شاگرد ان سے علم حاصل کر پاتے ہیں. یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں شیخ خاموش رہے تو بھی تعلیم مل رہی ہے. اللہ کی شان دے سبحان اللہ. تو انسان کو تربیت ملتی ہے. اس لیے ہمارے سلسلے کے اندر روک ٹوک سے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تک دب نہ ہو ادب پیدا نہیں ہوتا. عجیب بات کہتے تھے, فرماتے تھے جب تک دب نہ ہو ادب پیدا نہیں ہوتا. اور ہمارے حضرت نے بھی ایک عجیب بات فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ میں چپ شاہ نہیں ہوں. یہ فرماتے تھے میں چپ شاہ نہیں ہوں. کئی ہوتے ہیں نا پیر صاحب بیٹھے ہیں بس مرید جو مرضی کر رہے ہیں, پیر صاحب کی خدمت ہو رہی ہے اللہ اللہ خیر صلاح. فرماتے تھے نہیں, ایک دفعہ فرمانے لگے کہ یہ جو حلوہ ہے نا یہ پیر اور مولوی کے منہ کا سیمنٹ ہے. عجیب بات کہی. کہنے لگے بس حلوہ کھلا دو چپ, پھر روک ٹوک نہیں کریں گے. فرماتے تھے ایسا نہیں ہے, ہمیں تو ہر حال میں سمجھانا ہے بتانا ہے روک ٹوک کرنی ہے. اس لیے حضرت افتسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس کثرت سے روک ٹوک ہوتی تھی، لوگ آتے تھے اور اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کرتے تھے. اب اس روک ٹوک سے بعض طبیعتیں ایسی تھیں جو گھبراتی بھی تھیں، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ بہت سختی ہے، بہت سختی ہے، بہت سختی ہے. حتیٰ کہ ایک صاحب نے تو لکھ بھیجا کہ حضرت بالکل آپ تو قصائی ہیں، یہ لکھ بھیجا کہ حضرت آپ تو بالکل قصائی ہیں. تو حضرت نے پڑھ کے سنایا، سننے لگے دیکھو بھائی لوگ کہتے ہیں آپ تو قصائی ہیں، اب میں کیا کروں جب لوگ میرے پاس آتے ہی بیل بن کر ہیں، مجھے تو قصائی بننا پڑے گا. تو تربیت ہے، اس تربیت کو تو کرنا ہے، مگر اس میں فائدہ سالک کا، اس میں فائدہ طالب کا، یہ ایک بنیادی بات. دوسری بات یہ کہ ایک بات جو ہماری ان خانقاہوں میں سب سے پہلے قدم پر سمجھائی جاتی ہے، امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بہت خوبصورت لفظ استعمال فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے دید قصور. یہ دید قصور کا لفظ ان کے مکتوبات میں کئی جگہ پر آپ کو ملے گا کہ دید قصور نصیب ہو جائے. دید قصور کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، احساس ہو جائے، اپنے گناہوں پر اس کی نظر پڑے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس بندے کے گناہ اس کی نگاہوں میں واضح فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ خوش ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے گناہوں سے اس کو خبردار کر دیتے ہیں، اس کو احساس ہو جاتا ہے، یعنی احساس سے زیان نصیب ہو جاتا ہے. اس کے دل میں یہ بات ہو جاتی ہے، ہاں میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہوں ٹھیک نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہوں ٹھیک نہیں کر رہا. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کسی بندے سے تو سب سے پہلی بات کہ اس کے عیوب اس کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں. وہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انجینئر تھے، ہمارے شناسا دوستوں میں سے تھے. کہیں اکٹھا بیٹھے تو موقع مل گیا تو اس عاجز نے ان کے سامنے کچھ توبہ کے بارے میں بات شیئر دی، نیکی توبہ. اب ان کی پرسنل زندگی کا مجھے اچھی طرح پتا تھا، بہت اچھی طرح پتا تھا، کیونکہ پتا چلتا ہے بتاتے کولیگ تھے، ٹی وی پہ ڈرامے سکرینوں کے تماشے وہ دیکھنے کے عادی، یہود و نصارہ جیسا لباس پہننے کے وہ عادی، پھر نمازیں فرض نمازیں قسمت سے جمعہ کبھی پڑھ لیا تو پڑھا، ورنہ بالکل پڑھتے ہی نہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کر لینا، آنکھ کا پرہیز نہیں، حلال حرام جو بھی ہے، ایک ہے سود کا احساس ہی نہیں کہ بینک میں سود کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، زکات کبھی دی نہیں، یعنی اس قسم کی عامیانہ زندگی تھی ان کی. تو ان کے سامنے جب توبہ کا مضمون تھوڑا بتایا، کھولا، 15-20 منٹ وہ بڑے آرام سے سنتے رہے، سن کے کہنے لگے ہاں بالکل آپ نے تو بہت ہی اچھی باتیں سنائی ہیں، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. بات یہ ہے کہ اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں. آگے سے جواب سنیں، اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، کوئی بے دھیانی میں ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ واقعی کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کے عیب اس کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں. تو بھئی یہ دید قصور بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے عیب ہماری آنکھوں کے سامنے واضح فرما دی، ورنہ تو ہاتھ ایک کام کرتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن دماغ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ دیگر قصور اس راستے کے قدم کا پہلا سبب ہے. آج حالت مختلف ہے, ہماری نگاہ اپنے عیبوں کی بجائے دوسروں کے عیبوں پہ پڑی, اپنی خوبیوں پہ نظر دوسروں کے عیبوں پہ نظر, اور اپنی خوبیوں پہ تو نظر کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک خواب دیکھ لیا جس میں کسی امام ڈبے والے شخصیت کو دیکھ لیا تو خوش پھرتے ہیں, مجھے بڑے اچھے خواب آتے ہیں. کسی کو خواب میں دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں کہ جی میں تو ایسے ایسے خواب دیکھتا ہوں, میری کیا بات ہے, حالانکہ فرائض چھوڑ رہے ہیں, حالانکہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں, لیکن ایک خواب کی وجہ سے اب اپنے معتقد بنے. تو یہ نفس کی مکاریاں ایسی ہیں, یہ چاہتا ہے کہ بس اپنے کو انسان نہ دیکھے, بس دوسروں پہ ہی نظر ڈالے, اور یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ. تو دید قصور نصیب ہو جائے, اپنے عیبوں پر نظر رہے, دوسروں کی خوبیوں پہ نظر, اپنی خامیوں پہ نظر. اس لیے صالح کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم سمجھے, اپنے آپ کو ہر ایک مسلمان سے ادنا سمجھے, میں ہر مسلمان سے کم ہوں, سب مسلمان مجھ سے بہتر ہیں. وہ کیسے بھائی؟ یہ کام ہے تو بڑا مشکل کہ سب کو اپنے سے افضل سمجھے اور اپنے آپ کو کم سمجھے. بزرگ نے کہا کہ اس کے دو پوائنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ بھائی کیا پتا اللہ تعالی اس کے عملوں کو قبول کر لے اور میرے عمل قبول نہ ہو. تو اعلیٰ تو وہی کہ جس کو قبولیت ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلیت نہیں چلتی, وہاں قبولیت کا معاملہ ہے. وہ تو قبولیت کا معاملہ ہے, وہ جس کو چاہیں پسند کر لیں, وہی سہاگن جسے پیا چاہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا وہی اچھا. کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا تھا, تو وہ سہیلیاں اس کی بیٹھی تھیں, انہوں نے زیور پہنائے, فلاں کیا فلاں کیا, اور پھر ایک نے انہیں سے کہہ دیا کہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے, یہ زیور تجھے بہت سجے ہیں, فلاں ہے فلاں. جب تعریفیں کی تو اس کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے. تو ساتھ والی سہیلی نے کہا کہ ابھی سرما ڈالا ہے, روئے گی تو سرما پھیل جائے گا, تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ سب تو میرے حسن و جمال کی اتنی تعریفیں کر رہی ہو, میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ جس شخص کے لیے, میرے خاوند کے لیے تم مجھے تیار کر رہی ہو, اگر میں اس کے پاس پہنچی اور اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں کس کام, تمہاری تعریفیں کس کام. میرے ذہن میں یہ خیال ہے, پتہ نہیں اسے میں پسند آؤں گی یا نہیں آؤں گی. تو بھائی ہمارا بھی یہی حال کہ یہاں تو جو مرضی لوگ تعریفیں کریں, فلاں کریں, بڑا سمجھیں, پیر سمجھیں, فلاں سمجھیں, عالم سمجھیں, لیکن اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ہم پسند نہ آئے تو یہ سب تعریفیں کس کام. اصل چیز تو قبولیت ہے, اس پہ نظر ہر وقت رہے. میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے. یہ جو عمل کر رہے ہیں, ذکر اذکار ہیں, نمازیں ہیں, تلاوت ہے, سب کچھ ہیں, اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو. اور وہ تب ہوں گے کہ جب بندہ خالص اللہ کے لیے ان کو کرے گا تو دیر قصور نصیب ہو جائے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ بھائی کیا پتا میرے عمل قبول نہ ہو اور اس کے عمل قبول ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ بھائی انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر ہے، انجام کیسا. تو ہم اس وقت تو نیکیاں کر رہے ہیں، یہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہ فلاں کر رہا ہوں، معلوم نہیں انجام میرا کیسا ہوگا، کیونکہ انجام کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بندہ نہیں دنیا کا کہہ سکتا. اسی پر تو رونا ہوتا ہے. جیسے رات حضرت داد صاحب علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ڈر لگتا ہے بے پرواہیاں کا، کیا پتا کیا معاملہ پیش آ جائے. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر، اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اس کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو نکال کے ولیوں کا سردار بنا لیتے ہیں، اور جب بے نیازی کی نگاہ اٹھتی ہے تو بلم باور کی 400 سال کی عبادت کو ٹھوکر لگا لیتے ہیں. ہمارے پلے تو 40 سال کی عبادتیں نہیں ہیں، ہماری تو قسم پرستی کا یہ عالم ہے. تو پھر تو اس لیے ڈر لگے. چنانچہ ایک صحابی ایک مرتبہ رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، تو ایک اور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، کوئی نقصان ہوا یا کوئی گناہ ہوا؟ تو جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو سامنے ایک گندم کا دانا پڑا تھا. عبدالوہاب شیرانی رحمتہ اللہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے گندم کا دانا اٹھا کر دکھایا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے گناہوں کا بوجھ اس گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں، میں تو اس لیے لو رہا ہوں کہ پتہ نہیں موت کے وقت یہ سب نعمت سلامت رہے گی یا نہیں رہے. یہی ڈر تھا کہ جس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر لانو فرماتے تھے، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا. یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں بنے گا کیا ہوتا، ڈرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ بات ایک ذہن میں رہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اس کے اعمال قبول ہو جائیں اور میرے نہ ہو، اور پتہ نہیں میرا انجام کیا ہو، اس کا انجام بہت اچھا ہو. تو اس لحاظ سے جب یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہر مومن آپ کو اچھا اپنے سے اچھا لگے گا، حتیٰ کہ وہ اگر گنہگار بھی ہے نا، خطا کار بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، پھر بھی اچھا لگے گا، کیونکہ کلمے کی نعمت تو نصیب ہے نا اس کو، کلمے کی نعمت تو نصیب ہے نا، تو پھر بھی اچھا لگے گا کہ بھائی وہ ہم سے اچھا ہے. کیوں؟ کہ شریعت کا قانون ہے کہ جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے سچی، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو اب غافل ہے، یہ زندگی میں ایسی توبہ کرے کہ جتنے گناہ کمائے وہ سب اس کی نیکیاں بنے، تو یہ تم کے آگے نکل گیا. تو گناہگار مومن تو بھی حسن زن. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمت کی چادر تان لیں گے، رحمت کی چادر، اور اس کے بعد فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اس کے بعد اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے نا وہ پیش کیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ. اب یہ ان گناہوں کو سنے گا اور اس کو تو پتا ہوگا کہ بڑے بڑے بھی ہیں، یہ چپ رہے گا، چپ رہے گا. تو چھوٹے چھوٹے گناہ گنواتے 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 تو اب یہ چپ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، لیکن یہ چپ ہوگا کہ ہاں بڑے نہیں ابھی گنے جا رہے. تو ایک موقع پہ آ کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو سب گنوا دیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا میرے بندے تو مجھ سے معافیا مانگتا تھا، توبہ کرتا تھا، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر کے ان سب گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا. تو جیسے فرمائیں گے تو وہ بندہ فوراً بول اٹھے، اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے جب یہ بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کے دندان مبارک جو تھے ان کی بھی زیادت کر. تو انسان کا طریقہ ہے. اور جب رحمت کا پردہ ہٹے گا تو لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا نیک بندہ تھا جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں لکھا ہوا. تو اس لیے دوسروں کے ساتھ حسن ظن اپنے عیبوں پہ نظر، یہ اس اصلاح کے راستے کا پہلا سبق ہے. بڑا انسان سکھی ہو جاتا ہے، بڑا سکھی ہو جاتا ہے اس کے بعد. یہ نہیں ہوتا فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. بس وہ دل میں آتا ہے کہ ہاں برا ہوں تو بس میں ایک ہی ہوں، سب اچھے ہیں. برا ہوں تو میں ہی ہوں، باقی سب اچھے ہیں. اور بات اسی طرح ہے، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے پھر سب اچھے نظر آتے ہیں. جب انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے پھر دوسروں کی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے. تو یہ دید قصور نصیب ہونا، یہ ہمارے سلسلے کا پہلا سبق ہے، یہ پہلا قدم ہے. اور اس کے بارے میں سوچتا رہے، سوچتا رہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کے عیب اس کے سامنے واضح ہوں تاکہ وہ اس سے تو بتائے ہو سکے، ان کو چھوڑ سکے. اگر خود نہیں چھوڑ پا رہا تو اپنے شیخ کے سامنے اپنی کیفیت بتائے، وہ بھی اس کو سمجھائیں گے، طریقہ بتائیں گے، دعائیں کریں گے. اور جب کسی کی خاطر پیٹھ پیچھے دعائیں کی جاتی ہیں، حدیث پاک کے مطابق وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کروا لیتے ہیں. تو یہ اصلاح کے لیے بہت آسان ہے، بلکہ اس سے اگلی بات کہی امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ. وہ کیا بات کہی؟ ان کا کہ بھائی ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم سمجھنا، یہ تو اپنی جگہ. مومن کو تو چاہیے کہ اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھے. اب یہ بات سمجھنی بڑی مشکل کہ مومن اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھے، بڑی سفیل سی بات ہے. لیکن ہمارے بڑوں نے اس کی بھی تفصیل بتائی. انہیں فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے، ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں. چنانچہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے 10 باتیں لکھی ہیں جو صفات کتے میں ہیں. ان میں سے ایک ایک صفت اگر ہمارے اندر آئے تو شاید ولایت کا نور رسیب ہو جائے. ایک ایک صفت ایسی ہے اور کتے کے اندر وہ سب ہے. ہم سے تو پھر وہ اچھا. مثال کے طور پر کتے کے اندر وفا اتنی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ڈنڈے ماریں، جوتے ماریں، تو یہ وقتی طور پر تو وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے گا لیکن پھر واپس آ جائے گا. مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا، جو مرضی ہو جائے مالک کا گھر چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ کتنی بڑی صفت ہے. اور مومن کا یہ حال ہمارا گنہگاروں کا کہ ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آیا مسجد کا دروازہ بھول گئے، جماعت کی نمازیں چھٹ گئیں، تہجد پہ آنا ختم. تھوڑا سا کوئی آگے پیچھے ہو جائے نا کاروبار میں، دفتر میں، ادھر ادھر، بس سب سے پہلے ہماری مسجد چھوٹتی ہے. یہ کیا تعلق ہوا بھائی؟ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں. فرماتے ہیں، راتی جاگے تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے تھوں اتے. کہ تو رات کو جاگتا ہے اپنے آپ کو شیخ کہلواتا ہے. رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں، ہم جاگے آدھا گھنٹہ، وہ جاگے ساری رات. ساری رات راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگیں کتے تے تھوں اتے. रुखा सुखा टुकड़ा खा के जिने जा रुखा विच सुते तेथों उत्ते। हम अगर रात की ड्यूटी करके आए ना तो वो घर के अंदर कर्फ्यू लगाता है, बीवी बच्चों की मिनते करती फिरती है, ऊंचा ना बोलो उठना जाए मेरी कम बख्ती आ जाएगी। और फिर हम आके नरम बिस्तरों पे, और कुत्ते सारी रात जागते हैं, उनके लिए बिस्तर नहीं है, उनके लिए पके पकाए खाने ऐसे नहीं है, कहीं किसी दीवार के साए में किसी दरख्त के साए में बस जाके जमीन पे लेट जाते हैं। सर्दी का मौसम है तो ऊपर उड़ना नहीं नीचे बिछाना नहीं, पड़ जाते हैं। और हमें अगर रात की इबादत करने के बाद रिस्क न मिले घर न मिले तो हमारा क्या मामलो अगली रात की इबादत की। राती जागे ते शेख कदावे, राती जागे कुत्ते तैथों उत्ते, रुखा सुखा टुकड़ा खा के दिन जा रुखा विच सुते तैथों उत्ते। डर मालिक दा मूल न छोड़न, हमें मारे सौ सौ जुते तैथों उत्ते। उठ बुलिया तू यार मना ले, निजबाजी ले गए कुत्ते तैथों उत्ते। तो भाई बात तो ऐसी है, ऐसी बात है, रात का जागण ए न समझी मिल गई है औलियाई। रात न कुत्ते जाग जाग के पहरा दें दे भाई, ओ एक टुकड़े बदले जागण तू लख ने मत खाई, ओ एक टुकड़े बदले जागण तू लख ने मत खाई, कुत्ते तैथू ले गए बाजी मुंह गिरे बापा फकीरा मिट मिट के मिट जा। तो भाई बात तो इसमें थी उससे भी अपने आप को बुरा समझे, लेकिन यहां तक तो फिर भी बात समझ में आ जाती है। उन्होंने एक और बात कह दी और वो बात बहुत ज्यादा सटी, ये कहा हत्ता के अपने आप को काफिर से भी बदतर समझे। अब ये जो बात है ना ये बड़ी मुश्किल बात है समझ ली। तो किसी ने हजरत अख्तसानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये इशकार पेश किया कि जी देखो मुझे दिलसानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग हैं और उन्होंने बात लिखी है कि मुसलमान से कम समझो चलो समझ में आती है, कुत्ते से भी बदतर समझो चलो समझ में आती है, ये क्या बात हुई कि काफिर से भी बदतर समझो। हजरत थानी रहमतुल्लाह ने बात समझाई कि देखो अपने आप को मुसलमान से हालन कम समझे, मुसलमान से हालन कम समझे और काफिर से इहतमालन अपने आप को कम समझे। ये इहतमाल तो है ना, अल्लाह उसको हिदायत दे दे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए तो उसके पीछे सब गुनाह माफ हो जाएंगे और पता नहीं हम किस खड्डे में जा गिरे, ईमान सलामत रहे ना रहे। तो हमारे मशायख तो यहां तक इंसान को मिटना सिखाते हैं, नफ्स को मिटाना सिखाते हैं ताकि नफ्स की मैं खत्म हो जाए। ये मैं बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो जब इंसान दूसरों को अपने से अफजल समझेगा आला समझेगा तो फिर क्या होगा, फिर इंसान की नजर उनके ऐबों पर नहीं अपने ऐबों पर पड़ेगी। अच्छा अब ये बात जरा और थोड़ी सी समझने वाली है कि शेख का और सालिक का ताल्लुक ऐसा होता है कि इसमें शेख ने कई मरतबा डांट डपट कर ली जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि जब वो डांट डपट कर रहे हैं तो ऐसे में वो तो अपने आप को आला ही समझते होंगे तभी दूसरे को डांट रहे हैं, एक दिन में सवाल पैदा होता है ना। नहीं, एन डांटने के वक्त में भी वो अपने को दूसरे से आला नहीं समझ रहे थे। ये जो शैतान कभी कभी जेन में पॉइंट उठाता है ना जी कि जी डांट रहे थे जी मजमे के सामने डांट दिया जी उसको तो अपने को बड़े आला समझते हैं, नहीं भाई उस वक्त भी वो अपने को आला नहीं समझते। रसानी रामचला ने इसकी एक बड़ी प्यारी मिसाल समझाई, वो फरमाते हैं कि इसकी मिसाल यूं समझें कि एक शहजादा हो اور بادشاہ کسی وجہ سے اس سے خفا ہو اور جلاد کو بلا کر کہے کہ اس کے دو تھپڑ لگاؤ شہزادے کے، اب وہ جلاد اس کے دو تھپڑ بھی لگا رہا ہے لیکن عین اس وقت میں شہزادے کو اپنے افضل بھی سمجھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میری اوقات کیا ہے، بھائی میں تو حکم کا بندہ ہوں اور یہ تو شہزادہ ہے بھائی، لیکن مجھے حکم ہے کہ اب میں نے اس کو لگانی ہے، تو جلاد دو تھپڑ بھی لگا رہا ہوگا اور عین اس حالت میں وہ شہزادے کو اپنے سے افضل سمجھ رہا ہے. بالکل اسی طرح شیخ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے، وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کوتاہی کے مرتکب ہوں گے، تو ڈانٹ ہی رہے ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اس بندے کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل بھی سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ سچی بات ہے، معاملہ تو انجام سے ہونا ہے. ایک بزرگ تھے، کسی گلی سے گزرتے تھے تو ایک عورت ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے اچھا بی بی کبھی بتاؤں گا، اچھا بی بی کبھی بتاؤں گا، اچھا بی بی کبھی بتاؤں گا. ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا کہ جی آپ اس سے روز کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤں گا بتاؤں گا، کیا آپ کب بتائیں گے؟ مان لے کہ بھائی میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، اگر ایمان پر ہو گیا تو میری داڑھی اچھی ہے ورنہ تو صرف بکرے کی زیادہ ہے. علامہ عبداللہ شیرانی رحمۃ اللہ نے احوال الصادقین میں یہ بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب گنہگار انسانوں کو جہنم میں دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا اور جانور اس وقت دیکھیں گے تو کتنے جانور شکر ادا کریں گے کہ تم نے ہمیں انسان نے بنایا، ایسی گت بنے گی. تو بھائی ہم سے تو پھر جانور اچھے اگر ایمان کی نعمت ضائع ہو گئی، اور اگر ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس کی فکر ہو. اور یہ سلامت تبھی رہتا ہے کہ جب انسان کی نظر ہو. تو اپنے سے ہر مسلمان کو اعلیٰ سمجھے، دوسروں کی خوبیوں پر نظر ہو. اچھا اگر کوئی ہو عمر میں چھوٹا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا ہے، عالم ہے، ذاکر ہے، صوفی ہے، اب اس چھوٹے کو کیسے افضل سمجھے؟ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ چھوٹے کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ چھوٹا ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے گناہ تھوڑے کیے، تو مجھ سے اس کے گناہ تھوڑے ہیں اس لیے بھائی مجھ سے یہ بہتر ہے. اچھا اگر کوئی عمر میں بڑا بوڑھا تو بھائی اس کے بارے میں کیسے؟ فرمایا کہ اس کے بارے میں سوچے کہ اس کو اللہ نے لمبی زندگی دی، کتنے رمضان گزارے، کتنے بزرگوں کی صحبت میں کبھی بیٹھا ہوگا، کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، کتنے سال کی نمازیں پڑھی ہوں گی، اس کی نیکیاں مجھ سے بہت زیادہ، بھائی یہ مجھ سے زیادہ. تو چھوٹا ہو تو اس طرح افضل سمجھے، بڑا ہو تو اس طرح. یعنی ایک تعلیم دے دی، اس سے انسان پھر عیب جوئی سے اور عیب گوئی سے ان دونوں سے بچ جاتا ہے. اور ان دونوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ویل ہے، بربادی ہے ہر عیب جو اور عیب گو کے لیے. یعنی یہ دو گناہ ہیں، عیب چننا علیحدہ گناہ اور پھر اس کو لوگوں میں بتانا ایک علیحدہ گناہ. چونکہ گناہ ایسا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کا عذاب بھی ویسا دیں گے. تو پہلے قدم پر یہ سبق پڑھا دیا کہ اپنے عیبوں پر نظر ہو، دوسروں کے نیکیوں پر نظر ہو، اپنے سے دوسروں کو افضل سمجھے. پھر یہ ہر ایک کے ساتھ جھگڑے نہیں گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑا کرنا، فلاں کرنا، ایشو بنا لینا، پھر انسان ایسا نہیں ہوگا، پھر غصہ ایسے نہیں آئے گا فوراً ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آنا، نہیں. پھر انسان کے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور انسان کی نظر اپنے قصور پر رہتی ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. دید قصور، اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگیں کہ اے اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما، ہمارے عیب ہماری نظروں کے سامنے واضح فرما. اس لیے سیدنا عمر اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے. اور چونکہ دین کا کام کرنا ہے، اور دین کا کام تو تبھی کر سکتا ہے نا جب دوسروں کے دل کے اندر احترام وقت ہوگا. وفی اعین الناس کبیرہ، اور آج ہم اپنی نظر میں بڑے ہوتے ہیں، لوگ جو مرضی سوچتے ہیں ہمیں کوئی اچھے نہیں لگتا. چنانچہ کئی دوستوں کو دیکھا کہ علماء کی بات چھوڑ دو تو عالم اچھا کوئی نہیں لگتا، پیروں کی بات چھوڑ دو تو پیر اچھا نہیں لگتا، جو سیاست میں کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی بات چھوڑ دو وہ اچھا نہیں لگتا، ان کو کوئی مسلمانوں میں اچھا لگتا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نفس کا بگاڑ ہے. اتنا نفس بگڑ گیا ان کو کہتے ہیں کوئی بس ٹھیک ہے ہی نہیں جی، کوئی ہم بڑے ٹھیک ہیں. اس لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے سے افضل سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو ان سے کم سمجھنا، اور پھر اللہ تعالی سے دعائیں مانگنا کہ اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں ان سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے، ہمیں ان سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے. جب ہم اس طرح اللہ تعالی سے توبہ کریں گے اللہ تعالی کی رحمت ہوگی. شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، مرا پیر دانائے مرشد شہاب، دو اندر دے فرمود بر روئے آب، یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش. میرے پیر و مرشد شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دریا کے کنارے مجھے دو لفظوں میں ساری معرفت کی حقیقت سمجھا دی. کون سے دو لفظ؟ کہ اپنے پہ خود بھی نہ ہونا اور دوسرے پہ بد بھی نہ ہونا. اپنے پہ خود بھی نہ ہونا اور دوسرے کے اوپر بد بھی نہ ہونا. تو یہ ہم اگر سبق پکا کر لیں اور اپنی زندگیوں میں عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے پہ خود بھی نہیں ہونا کہ اپنی نیکیوں پہ فریفتہ نہ ہوا پھریں، اپنے پہ خود بھی نہیں ہونا اور دوسرے لوگوں سے بد بھی نہیں ہونا، تو انشاءاللہ زندگی کا رخ ٹھیک ہوگا، اللہ تعالی ہماری اصلاح آسان فرما دیں گے. دعا ہے رب کریم ہمیں اپنی اوقات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اوقات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پھر دیر سے مراقبہ کریں، پھر دعا کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا دیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. یہ دھیان کیجئے، اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے.
لا الہ الا اللہ.